پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ اسلام آباد میں امام بارگاہ قصر سکینہ میں ایک دھماکے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ہسپتال کے ذرائع نے ان کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے، جبکہ متعدد افراد زخمی ہیں اور ہسپتال میں داخل ہیں۔ ہمارے نمائندے نے اسلام آباد سے اطلاع دی کہ اس واقعے میں پہلے حملہ آوروں نے فائرنگ کی، پھر دستی بم پھینکا۔ اس دوران سیکیورٹی کے افراد نے حملہ آور پر حملہ کیا اور اسے مار دیا۔ زخمیوں کو پمز ہسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے۔ پولیس اور سیکیورٹی حکام موقع پر پہنچ گئے ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیلات اب سے چند لمحے بعد پروگرام ان دا نیوز میں محمد اشتیاق بتائیں گے، اور آپ وہ سن سکتے ہیں۔ نفیسہ ہود بھائی ہماری میزبان ہوں گی۔ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل پر عمل درآمد وفاق اور تمام صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ وزیراعظم بدھ کو کوئٹہ پہنچے اور انہوں نے صوبائی حکومت کی طرف سے انسداد دہشت گردی کی کوششوں کا جائزہ لینے کے لیے اعلی سطحی اپیکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ اس موقع پر فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف اور انٹیلیجنس ادارے آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر بھی اجلاس میں شریک تھے۔ وزیراعظم نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ صوبائی حکومت ان مشکلات سے آگاہ ہے جس کا انہیں اس سلسلے میں سامنا ہے۔ ایشٹن کارٹر نے منگل کے روز نئے امریکی وزیر دفاع کے عہدے کا حلف اٹھا لیا، اور یوں وہ صدر باراک اوباما کے 6 سالہ صدارت کے دوران وائٹ ہاؤس میں ہونے والی تقریب میں وزیر دفاع کا حلف لینے والے 4th وزیر دفاع ہیں۔ انہوں نے سابق وزیر دفاع چک ہیگل کی جگہ سنبھالی ہے۔ اوباما انتظامیہ نے نئی پالیسی متعارف کروائی ہے، جس کے تحت غیر ملکی اتحادی امریکہ سے عسکری ڈرون بغیر ہوا باز کے طیارہ خرید سکیں گے۔ محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ نئی برآمدی پالیسی مسلح ڈرونز کی فروخت میں سہولت فراہم کرے گی، اور یہ سودے حکومتوں کے درمیان غیر ملکی سودوں کے پروگرام کے ذریعے ہوں گے۔ امریکی ڈرون ٹیکنالوجی خریدنے کے خواہش مند ملک کو اس کے حتمی استعمال کی نگرانی اور دیگر سیکیورٹی شرائط پر بھی آمادہ ہونا ہوگا۔ میانمار کے صدر تھین سین نے ملک کے مشرق میں واقع کوکانگ کے خطے میں ہنگامی حالت کا اعلان کرتے ہوئے 3 ماہ کے لیے مارشل لا نافذ کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات منگل کی رات سرکاری ٹیلی ویژن پر خطاب میں کہی۔ میانمار کی فوج اور نسلی کوکانگ فورس کے درمیان 9 فروری کو جنگ چھڑ گئی تھی۔ کوکانگ فورس کو میانمار نیشنل ڈیموکریٹک الائنس آرمی یعنی MNDAA بھی کہا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل بدھ کو لیبیا کے بحران سے متعلق ایک ہنگامی اجلاس منعقد کرے گی۔ لیبیا سیاسی استحکام کے لیے کوشاں ہے، جہاں عسکریت پسند گروپ اور بین الاقوامی حمایت یافتہ حکومت علاقوں پر تسلط کے لیے برسرے پیکار ہیں۔ ہمسایہ ملک مصر کی حکومت نے رواں ہفتے شدت پسند گروپ داعش کی طرف سے 21 مصری قبطی عیسائیوں کے سر قلم کرنے کے بعد یہاں کی صورتحال پر اپنی توجہ مرکوز کی ہے۔ مصر کے وزیر خارجہ سمیع حسن شکری نے منگل کو نیو یارک میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ عرب سفارتکار ایک ایسی قرارداد پر کام کر رہے ہیں جس میں عسکریت پسندوں کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کے اقدام بھی شامل ہیں، جو سن 2011 میں معمر قذافی کے اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد سے جاری ہے۔ یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ ان کی فورسز مشرقی خطے میں واقع میسور قصبے دبالسف سے نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس علاقے کو روس نواز باغیوں نے گھیرے میں لے رکھا تھا، اور جنگ بندی معاہدے کے باوجود یہاں سے شدید لڑائی کی اطلاعات موصول ہوتی رہی ہیں۔ شام کی فوجوں نے جنہیں حزب اللہ جنگجوؤں کی مدد حاصل تھی، حلب کے نزدیک متعدد دیہات کو باغیوں کے قبضے سے چھڑا لیا ہے۔ منگل کو دیر کئے ہونے والی اس لڑائی میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ موسم سرما کے طوفان باد و باراں اور شدید برفباری کے نتیجے میں منگل کو امریکہ کے مشرقی ساحل علاقے کے معمولات زندگی مفلوج ہو کر رہ گئے، اور عام سفر سست روی کا شکار ہے، جبکہ واشنگٹن کے وفاقی دفاتر بند رہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ We'll be right back.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کے ان دی نیوز پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم ان دی نیوز پروگرام امریکی کانگریس کے ایک وفد کی پاکستان آمد اور ان کی فوجی سربراہ جنرل راحیل شریف سے ملاقات کی خبر سے شروع کریں گے. آگے چل کر ہم دینی مدارس کی رجسٹریشن پر سرکاری موقف, پنڈی بم دھماکہ, شکارپور سے کراچی تک لانگ مارچ اور آخر میں امریکہ میں انتہا پسندی پر ایک سرکاری کانفرنس پر بات کریں گے. اور آپ لوگ بھی جو ان چار پانچ موضوعات پر کچھ کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-789-0800-777-789. تو اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ منسلک اور سیاسی حکمت عملی مرتب کرنے والے علی اکبر مرزا لائن پر ہیں. اور مرزا صاحب, آپ کو خوش آمدید. علی اکبر مرزا
جی, السلام علیکم. شکریہ, میں ہوں یہاں پر.
جی 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 جی, آپ کی آمد کا شکریہ. اور آپ کے علم میں ہے کہ ایک کنگریشنل وفد اس وقت پاکستان گیا ہے جس کی سربراہی سینیٹر جیک ریڈ کر رہے ہیں, اور ان کی ملاقات ہوئی ہے پاکستان کے فوجی سربراہ جنرل راحیل شریف سے. یہ بتائیے کہ اس وقت امریکہ کے لیے کتنا ضروری ہے کہ افغانستان اور پاکستان ایک ساتھ مل کر کام کریں.
جی دیکھیں, امریکہ کی تو اپنی ضروریات ہے اور وہ تو بڑے دنوں سے اس پالیسی پر عمل پیرا ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف تعاون ہو. فیصلہ جو کرنا ہے اور جنرل راحیل سے ملاقات اس لیے بھی اہم ہے کہ بجائے وزیر اعظم کے یہ ملاقات فوج کے سربراہ سے ہوئی ہے, اور ابھی فوج کے سربراہ جنرل راحیل اور آئی ایس آئی کے چیف یہ بھی اب کابل گئے ہیں. تو دوسری دفعہ یہ پشاور کا جو دھماکہ ہوا تھا اس کے بعد یہ ان کا جنرل راحیل کا دوسرا بلکہ شاید یہ تیسرا دورہ ہے آئی ایس آئی کے چیف کو ملا کر. تو دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کب اور کیا فیصلہ کرتا ہے. اگر جو پاکستان ابھی بھی اچھے طالبان اور برے طالبان کے چکر میں رہا کہ جو طالبان افغانستان میں افغان حکومت کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں وہ اچھے ہیں, اور جو پاکستان میں صرف فوج پہ حملہ کر رہے ہیں وہ خراب ہیں, اور باقی اگر پاکستانی عوام ماری جا رہی ہے مختلف مساجد میں اور امام بار گاؤں میں اور ٹارگیٹ کلنگ میں اور پولیس اسٹیشن پہ حملوں میں, تو اور وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی, تو پھر یہ صرف ملاقات ہے اور پھر اس سے کوئی واقعی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. لہذا فیصلہ تو پاکستان کو کرنا ہے کہ پاکستان اپنے مفاد میں کیا ڈیسائڈ کرتا ہے, کیا اس کے عوام اسی طرح مرتے رہیں گے طالبان کے ہاتھوں اور دہشت گردوں کے ہاتھوں, یا وہ اچھے اور طالبان کی تمیز کو فرق کر کے تمام دہشت گردوں کے خلاف یکساں کارروائی کرے گا, صرف ان چند دہشت گردوں کو پھانسی دینے پر اکتفا نہیں کرے گا کہ جو جنرل مشرف پر حملے میں ملوث تھے, بلکہ تمام دہشت گردوں کو سزا دی جائے گی.
مرزا صاحب, آپ کے بھی علم میں ہے کہ اب تک تین دہشت گرد حملے ہوئے ہیں امام بارگاہوں پر, آج بھی ایک ہوا ہے اب سے ایک دو گھنٹے پہلے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جسے کہتے ہیں کہ شدت پسندی خاص طور پہ ایک فرقے کے خلاف کیوں کر نظر آ رہی ہے پاکستان میں؟
مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی ایک فرقے کے خلاف دہشت گرد کاروائی کرنا چاہتے ہیں. دہشت گرد دہشت گردی کی کاروائی تمام پاکستانیوں کے خلاف کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں, اور یہ تیسرا واقعہ نہیں ہے, یہ چوتھا واقعہ ہے پشاور کے اٹیک کے بعد. چوتھا راول پنڈی میں پہلے ہوا, پھر شکارپور میں ہوا, پھر پشاور میں ہوا, اور اب یہ جو آپ بتا رہی ہیں کہ آج دو گھنٹے پہلے بھی واقعہ ہوا, یہ چوتھا واقعہ ہے. کل یا پرسوں بھی پولیس اسٹیشن پہ حملہ ہوا تھا. تو یہ تو سارے پاکستانیوں پہ حملہ کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب فوجی اسکول پہ حملہ ہوتا ہے تو کیونکہ فوج بھی بدلہ لینے پر تیار ہو جاتی ہے اور عوام بھی پتہ نہیں کیا کس نشے میں مست ہیں کہ وہ صرف اس وقت جاگے جبکہ پشاور اسکول میں حملہ ہوا, باقی حملوں پہ وہ بھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو کیونکہ دہشت گردوں کو یہ معلوم ہے کہ اگر شیعوں کو ماریں گے یا عیسائی چرچ پہ حملہ ہوگا یا قادیانیوں کو مارا جائے گا یا ہندوؤں کو پر ظلم کیا جائے گا یا سکھوں کو مارا جائے گا, تو پورا پاکستان کیونکہ سوتا رہتا ہے عموماً, فوج بھی سوتی رہتی ہے, اس کو بھی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ان کے خلاف کارروائی کرنے پہ. اور حکومت تو جو حکومت کا حال ہے کہ حکومت نہ ہونے کے برابر ہے, اور حکومت نہیں اس کو صرف برسر اقتدار ٹولہ کہنا چاہیے, وہ بھی اسی رہتی ہے. تو پھر ظاہری بات ہے کہ ایسی صورت میں دہشت گردوں کو کوئی کسی قسم کا خوف نہیں رہتا. یہ اس کے لیے ایک صاف ٹارگیٹ بن گئے کہ جس کے بارے میں کوئی کاروائی ان کو اپنے خلاف ڈر نہیں ہوتا. وہ کھل کے کہتے ہیں, جو جب انہوں نے پشاور کے اور شکارپور کے امام بارگوں پہ حملہ کیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ اس حملوں میں یہ جو سینکڑوں آدمی مار دیے اور زخمی کیے, یہ اس ایک آدمی کو پھانسی دینے کے بدلے کے لیے تھا جس آدمی کو سزا اور پھانسی صرف اس لیے دی گئی کہ اس نے آلریڈی کئی درجن لوگوں کا قتل کیا تھا. قاتل کو, قاتل دہشت گرد کو پھانسی دینے کے جرم میں, سزا دینے کے جرم میں قانون کے مطابق انہوں نے جو ہے سینکڑوں آدمیوں کو مار کے بدلا لیا, اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ اتنا شیعوں کو ماریں گے تو حکومت بھی چپ رہے گی, فوج بھی خاموش ہے اور عوام بھی خاموش ہے.
جی آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ کالرز کے سوالات اور ان کے کامنٹس کے بھی جواب دیں. ان کو باری باری لیتے ہیں. ہمیں کال کیا ہے کوہاٹ سے ملک نائب خان نے. جی جناب ملک نائب خان.
اچھا ہلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام, کہیے.
گزارش ہے کہ یہ روز بروز جو حملے امریکہ آ رہا ہے پاکستان کو کہتے ہیں کہ ڈو مور, یا آخر پاکستان سے امریکہ کب خوش ہوگا کہ وہ کتنی تباہی کریں گے اور کتنے لوگوں کو ماریں گے تو امریکہ اس کو کہیں گے کہ بس صحیح آپ نے ابھی صحیح کیا. اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں, فوجی شہید ہو رہے ہیں, ادھر ملیٹنٹ مارے جا رہے ہیں, اور امریکہ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم اس سے خوش نہیں ہیں.
اور ہم سے شکریہ کیونکہ آپ کی بات جو ہے اس پہ تو ایک گھنٹے کی بحث ہو سکتی ہے. ہمیں کال کیا ہے جھنگ سے حاجی محمد فتح نے. جی جناب حاجی محمد فتح.
جی فتح جنگ سے حاجی محمد سفر سے.
اچھا اچھا جی 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 کہیے کہیے
جناب. عرض یہ ہے کہ مطلب ساڈے پاکستان جڑی حکومت یا مطلب اختیار چاہنے عدلیہ نے یا نواز شریف نے یا مطلب جانا رئیس نے, مطلب ایک بندے کو اختیار ہونے چاہیے کہ عوام مر رہی ہے, اب عوام تباہ ہو چکی ہے.
شکریہ آپ کی کال کرنے کا. اور ہمیں کال کیا ہے آزاد کشمیر سے سید اختر حسین نے. جی جناب جی سید اختر حسین.
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آزاد کشمیر سے
جی جی کہیے کہیے
آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
بالکل آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے, کہیے.
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو راول پنڈی میں دو تین دن پہلے جو مرکی پر حملہ ہوا تھا وہ شہید ہوئے تھے, اس بارے میں جو باتیں وہ نہیں ہو رہی ہیں. یہ ان کا جو دہشت گرد ہے ان کا کوئی مطلب نہیں ہے, یہ سنیوں پر بھی حملہ کر رہے ہیں اور شیعوں پر بھی. یہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ نہیں یہ شیعوں کو مار رہے ہیں, سنیوں کو کچھ نہیں کہتے.
اچھا جی جی شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ہم علی اکبر مرزا کو بھی لیتے ہیں اور بلکہ ان کو سننا چاہتے ہیں کیونکہ جن ایشوز کو اٹھایا ہے ہمارے کالرز نے یقیناً مرزا صاحب اس کے حوالے سے کچھ کہنا بھی چاہتے ہوں گے. لیکن میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان دی نیوز سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں امریکی کانگریس کے ایک وفد کی پاکستان آمد کے بارے میں. اس وقت ہمارے ساتھ ڈیموکریٹک پارٹی سے منسلک علی اکبر مرزا ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
مرزا صاحب کیونکہ آپ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بڑی قریبی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے بھی ہے, تو آپ کے علم میں ہوگا کہ آج ایک رپورٹ آئی ہے پاکستان میں کہ جو مدرسے ہیں ان کو غیر ملکی فنڈنگ نہیں ملے گی جب تک کہ سرکار اس سلسلے میں کوئی اجازت نہ دے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
دیکھیں, جا جب تک کہ اس حوالے سے کوئی کمپریہنسو پالیسی اختیار نہیں کی جائے گی جس پہ باقاعدہ اور بلا تفریق عمل کیا جائے. عمل کے بغیر پالیسی اعلان کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ مدرسوں کے خلاف جو رپورٹس ہیں, خود پاکستان کے جو دفاعی ادارے ہیں اور جو پولیس کے ادارے ہیں, انہوں نے یہ رپورٹ دی ہے کہ سینکڑوں مدرسے جو ہے دہشت گردی میں ملوث ہیں. ایون پشاور کا جو واقعہ ہوا, اس میں حملہ کرنے والا آ کر پشاور کے اسکول کے قریب ہی ایک مدرسے میں اور مسجد میں اس نے قیام کیا تھا. ان سب یہ تو سب کو معلوم ہے. اور پالیسی آپ اعلان کر رہے ہیں, پالیسی دیکھیے, دو مہینے بعد پشاور کے اٹیک کے فوراً بعد ایک ایل پی اے کا اعلان ہوا تھا. بات یہ ہے کہ عمل اس پہ کتنا ہوگا. عمل ساری بات عمل درآمد کی ہے. اب یہ جو مدرسوں کی بات ہے, اس پہ مجھے ایک عجیب سی بات یاد آ رہی ہے کہ یہ جو پاکستان ڈے پریڈ ہوگی, اس کے سلسلے میں انہوں نے جو ہے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ایک ہفتے یا دس دن کے لیے کئی مدرسوں کو جو ہے بند کر دیا جائے گا. کیوں آخر آپ مدرسوں کو اتنے دن کے لیے بند کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے نا کہ دہشت گردی کی کاروائیوں میں ان مدرسوں کا ہاتھ ہے, ان دہشت گردوں کو ان مدرسوں کی سپورٹ حاصل ہے. تو بھائی صرف دس دن کے لیے کیوں بند کر رہے ہیں؟ صرف فوجی پریڈ کے لیے کیوں بند کر رہے ہیں؟ پورے عوام جو ہیں وہ اگر مرتے ہیں تو آپ ان مدرسوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرتے. مولوی عبدالعزیز جو کھل کے طالبان کی حمایت کرتا ہے, اور جہاں کے لوگ جو ہیں آئی ایس کو جو داعش ہے, اسلامک اسٹیٹ عراق اور سیریا کی, اس کو وہاں پر اس کے ساتھ بیعت کا اعلان جو لوگ کرتے ہیں, جس مسجد سے بیعت کا اعلان ہوتا ہے, اس کے مولوی عبدالعزیز کو تو نہیں پکڑا جاتا, لیکن اس مسجد کے خلاف جو لوگ اس مظاہرہ کرتے ہیں, اس مولوی کے خلاف جو مظاہرہ کرتے ہیں, ان دہشت گردوں کی حمایت کرنے کے خلاف جو لوگ مظاہرہ کرتے ہیں, تو ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, سول سوسائٹی کے لوگوں کو. یہ عمل سے بات تبدیل ہوگی, عمل سے حالات چینج ہوں گے, پالیسیز اعلان کرنے سے کچھ نہیں ہوتا.
بالکل صحیح. یہ تھے ڈیموکریٹک پارٹی سے منسلک اور یہاں امریکہ میں سیاسی حکمت عملی مرتب کرنے والے علی اکبر مرزا. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان دی نیوز سن رہے ہیں اور ہم اپنے اگلے موضوع پر آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ راول پنڈی کے نئے شکروال علاقے میں اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک دھماکہ ہوا اور اس میں ایک امام بارگاہ میں کئی لوگ زخمی ہوئے, اور بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید دو بھی ہلاک ہوئے ہیں. اس وقت ہمارے وی او اے کے اسلام آباد میں نمائندہ محمد اشتیاق لائن پر ہیں. محمد اشتیاق, کچھ آپ ہمیں وہاں کی صورتحال بتائیے کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا, اور ہم سن رہے ہیں کہ جانی نقصان کوئی زیادہ نہیں ہوا. یہ بتائیے کہ وہ کون سے حالات تھے جس کی وجہ سے بعض جانیں بچ گئیں.
جی, آپ نے بالکل درست کہا. یہ دھماکہ کوئی 6:15 کے قریب ہوا, راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم پر واقع علاقہ ہے کوری روڈ, وہاں پر مغرب کی نماز کے وقت یہ کاروائی کی گئی. عینی شاہدین اور وہاں پر جو پولیس اہلکار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک مسلح شخص فائرنگ کرتا ہوا امام بارگاہ کی طرف بھاگا, اور اس دوران اس نے ایک دستی بم بھی جو امام بارگاہ کی حفاظت پر مامور افراد تھے ان پر پھینکا. یہ امام بارگاہ کوری روڈ پر واقع ہے جس کا نام قصر سکینہ ہے, اور جب فائرنگ کی آواز آئی تو امام بارگاہ کے اندر جو لوگ موجود تھے, جو اس وقت نماز میں مصروف تھے, جو ان میں سے کچھ نے فوری طور پر جو مین جو مرکزی ہال ہے امام بارگاہ کا, اس کے اندر سے اس دروازے بند کر دیے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابھی تک جو ابتدائی ہے کہ یہ جو حملہ آور تھا اس نے خودکش جیکٹ بھی پہن رکھی تھی لیکن اس میں دھماکہ نہ ہو سکا جس کی وجہ سے اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا. اب تک جو لوگ جن دو افراد کی ہلاکت کی تصدیق پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز جو اسلام آباد کا سب سے بڑا اسپتال ہے اس کے ترجمان نے جن دو ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے ان میں ان کا یہ کہنا تھا کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان افراد کی ہلاکت گولیاں لگنے سے ہوئی ہے. ٹیمز اسپتال میں جو کئی لوگ آئے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک جو اطلاعات ملی ہے اس میں یہی کہ جو امام بارگاہ کا ایک محافظ تھا اس نے اس حملہور کو نہ صرف کافی دیر تک انگیج رکھا اور اندر داخل نہیں ہونے دیا لیکن مزاحمت کے دوران وہ بھی ہلاک ہو گیا. تو یہ صورتحال ہے. جو لوگ زخمی ہیں اسپتال میں ان میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے. یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حالیہ جو ہفتے ہیں اس میں امام بارگاہوں پر ہونے والا یہ چوتھا بڑا حملہ ہے. اس سے قبل راولپنڈی ہی میں چٹی ہٹیا کے مقام پر ہوا تھا, پھر اس کے بعد شکارپور میں اور پھر پشاور میں ہوا ایک حملہ, اور ایک روز تب بھی لاہور میں بھی ایک ایسا ہی اور لاہور میں ایک حملہ ہوا لیکن اس کا نشانہ بظاہر پولیس لائنز تھی.
جی ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار محمد ریاض بھی لائن پر ہیں. اور محمد ریاض آپ ہمیں کچھ بتائیں, جو میڈیا میں ہم خبریں دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ اب زیادہ چوکس ہو گئے ہیں اور امام بارگاہوں میں جو نمازی تھے وہ ایک دم سے ہوشیار ہو گئے کہ یہاں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہونے والا ہے. اس میں ایک صاحب کا بھی نام آتا ہے غالباً محمد یوسف, جنہوں نے اندر سے کنڈی لگا دی. یہ بتائیے کہ اس وقت لوگوں کا ہوشیار رہنا کتنا ضروری ہے تاکہ جانیں بچائی جائیں. جی محمد ریاض, محمد ریاض کو اچھا محمد ریاض ہمارے ساتھ ہیں, شاید ان کو ہماری آواز اس وقت نہیں آ رہی ہے, لیکن محمد اشتیاق اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں.
جی آپ نے بات بالکل درست کہی کہ خاص طور پر جب یہ پشاور اسکول پر حملہ ہوا تو اس کے بعد سے جو ملک کی عام تنصیبات ہیں وہاں پر تو سیکیورٹی بڑھائی دی گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی حساس مقامات اور عبادت گاہیں ہیں وہاں پر بھی سیکیورٹی بڑھا دی گئی. تو ملک بھر میں ایک جو قومی لاعمل ہے انسداد دہشت گردی کا اس کے تحت کاروائیاں بھی جاری ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ کوئی ملک میں ہزاروں آپریشن کیے گئے ہیں انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر, چھوٹے آپریشن جس میں 10,000 سے زائد مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا اور ان میں سے 20 ایسے ہیں جن کا براہ راست دہشت گردی سے جو ہے تعلق وہ بھی جڑا ہوا ملتا ہے. تو اس ساری صورتحال میں اور جب ایک ملک میں اس طرح کی کاروائی جاری ہے آپریشن جاری ہے تو حکومت اور تو تمام ہی جو حکومت کے حلقے ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں انتہائی سیکیورٹی کو انتہائی چوکس رکھا گیا ہے. اگر یہ اب سے کچھ دن پہلے تک چند ہفتے پہلے تک یہ کہا جا رہا تھا کہ جو حکومت کی کاروائی ہے دہشت گردوں کے خلاف انسداد دہشت گردی قومی لائحہ عمل کے تحت وہ کامیابی سے جاری ہے اور دہشت گردوں کی جو صلاحیت ہے حملوں کی وہ خاصی حد تک اس کو ختم کر دیا گیا ہے, لیکن ان حملوں کے بعد جو کہ اب ملک کے جس طرح پشاور میں ہوا, شکارپور میں, پھر لاہور میں اور اب ایک راولپنڈی یعنی اسلام آباد سے بالکل جڑواں علاقہ ہے وہاں پہ, پھر سے یہ لگتا ہے کہ شدت پسند اب بھی اپنی کاروائیوں کی نہ صرف وہ اپنی باقاعدہ حکمت عملی اور منصوبہ بندی بنائے ہوئے ہیں بلکہ وہ اپنے کچھ حملوں کرنے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں. ایک روز قبل جو لاہور میں حملہ ہوا تھا اس کے بارے میں بھی طالبان کا ایک دڑا ہے جماعت الاحرار, اس نے ذمہ داری قبول کی تھی. یہ اور ایسے مزید حملوں کی دھمکی دی تھی. اس کے بعد سے اب ملک بھر میں سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے, یہ وزارت داخلہ اور دیگر جو کام ہے ان کا کہنا ہے.
جی 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 بالکل. یہ تھے وی او اے کے اسلام آباد میں نمائندہ محمد اشتیاق جو موقع پر موجود تھے. بہت شکریہ آپ کا اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر اور کہاں
زبردست مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھئی www.urduvoa.com پر کیسے اتفاق نہیں ہوگا
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان نیوز سن رہے ہیں اور ان نیوز میں ہم اپنے اسی موضوع کو جاری رکھے ہوئے ہیں جس میں ابھی تازہ واقعہ ہوا راولپنڈی میں اور جس میں ایک امام بارگاہ میں دہشت گرد حملہ کرنے کی کوشش کی گئی اور جس میں بتایا جاتا ہے کہ دو افراد جان بحق ہوئے اسی حوالے سے ہم آپ کو ایک رپورٹ سناتے ہیں اور رپورٹ اس موضوع پر ہے کہ کوئی بھی مدرسے کو غیر ملکی فنڈنگ نہیں ملے گی جب تک کہ سرکار کی طرف سے اجازت نہ دی جائے آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں ناصر محمود
پاکستان میں دینی مدارس کی رجسٹریشن کے علاوہ انہیں ملنے والی غیر ملکی مالی اعانت سے متعلق سوالات تو کافی عرصے سے اٹھتے رہے ہیں لیکن گزشتہ دسمبر میں پشاور کے اسکول پر ہوئے مہلک دہشت گرد حملے کے بعد وضع کردہ قومی لائحہ عمل کے تحت حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ملک میں کسی بھی طرح کی غیر ملکی مالی اعانت سرکار کے علم میں لا کر اور باقاعدہ اجازت کے بعد ہی حاصل کی جا سکے گی خاص طور پر مذہبی تعلیمی اداروں کو ملنے والی غیر ملکی رقوم کے بارے میں وزیر مملکت برائے امور داخلہ بلیغ الرحمان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ پاکستان میں مدارس کی تقریباً تمام بڑی نمائندہ تنظیموں نے اس ضمن میں حکومت سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے
جو رولز ہیں اس میں بڑا واضح ہے اور کسی بھی قسم کی فارم فنڈنگ کو پہلے اجازت لینا ضروری ہے اور اس پہ اب آپ نے دیکھا کہ مدارس کو رجسٹر کرنے کے لیے بھی چیزیں بیف اپ کی ہیں اور اس میں تمام جو پاکستان کے اندر 5 وفاق آپریٹ کرتے ہیں اور ایک اتحاد تنظیمات المدارس پاکستان کرتی ہے تمام کی طرف سے بڑی پازیٹیو سگنل ہے وہ بھی حکومت سے کوآپریٹ کر رہے ہیں اس نیشنل ایکشن پلان کو انڈورس کر رہے ہیں ٹیررزم کے خلاف تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے مل کر فتوے بھی دیے ہیں بیانات بھی دیے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت اچھی کنٹریبیوشن ہے اور اس میں ہم کالی بھیڑوں کو مل کر پوری قومی کوشش سے اور کاوش سے مل کر انشاءاللہ نکالنے میں کامیاب ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ مکمل کامیابی ملے گی
حالیہ ہفتوں میں پاکستان میں مذہبی تعلیمی اداروں کو اپنے مسلک کے پرچار کے لیے رقوم دینے کے حوالے سے مختلف ملکوں کے نام سامنے آتے رہے ہیں جن میں سعودی عرب کا نام بھی لیا گیا اور پاکستان کے قریبی دوست ملک ہونے کے ناطے اس طرح کی خبروں میں سعودی عرب کا تذکرہ ایک غیر معمولی بات تھی اس معاملے کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام آباد میں سعودی سفارتخانے کو ان خبروں کی تردید کے لیے بیان جاری کرنا پڑا بیان میں کہا گیا کہ سعودی عرب پاکستانی وزارت خارجہ سے منظوری کے بعد ہی رقوم بھیجتا ہے وفاقی وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ملک میں قائم دینی مدارس میں سے 90% سے زائد کا دہشت گردی اور انتہا پسندی سے کوئی تعلق نہیں اور جن کے بارے میں ایسے شواہد ہوں گے صرف ان کے خلاف ہی کارروائی کی جائے گی ایک روز قبل ہی مقامی ذرائع ابلاغ میں ایسی خبریں بھی شائع ہوئی ہیں کہ تقریباً ایک درجن سے زائد مسلم اور غیر مسلم ممالک پاکستان کے بڑے صوبے پنجاب میں لگ بھگ 1000 مدرسوں کو مالی اعانت فراہم کر رہے ہیں اس بارے میں حکام کا کہنا ہے کہ وہ مزید تفصیلات اور شواہد جمع کرنے کے لیے کوشاں ہیں تاکہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکے اگرچہ موجودہ حکومت اور ماضی کی حکومتیں طویل عرصے سے مدارس میں اصلاحات کے لیے کوششیں کرتی رہی ہیں لیکن انہیں اس ضمن میں کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی تاہم اب اس سلسلے میں حکام نے کام کو تیز کرنے کا اعلان کیا ہے لیکن اب بھی اس بارے میں عمل درآمد ہونا باقی ہے ناصر محمود وائس آف امریکہ اسلام آباد
جی اور میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ پاکستان کے وزیر داخلہ چوہدری نثار علی واشنگٹن آئے ہوئے ہیں اور یہاں آدھے گھنٹے بعد وہ کچھ دہشت گردی کے حوالے سے انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز میں خطاب کریں گے اس وقت ہمارے دونوں مہمان لائن پر ہیں ہمارے ساتھ ہیں سیاسی تجزیہ کار محمد ریاض اور ہمیں کراچی سے جوائن کیا ہے سینئر صحافی عاجز جمالی نے کچھ لوگوں نے ہمیں کال بھی کیا ہے وہ بھی ہولڈ پہ ہیں اور باری باری ان کو سنتے ہیں اور اس کے بعد اپنے مہمانوں کی طرف آتے ہیں اٹک سے ہمیں کال کیا ہے میاں محمد اکرم نے جی جناب کہیے
میاں محمد اکرم اٹک شہر سے نفیسہ صاحبہ عرض کر رہا ہوں یہ جو خودکش حملے یہ سمجھ نہیں آتے 12ویں صدی عیسوی میں ایران کے قلعہ الموت میں پہاڑ جو تھا البرز اس کے اوپر حسن بن صبح یہ کام کرتا تھا کہ اپنے مذہب جو اسماعیلی تھے ان کو بچانے کے لیے کچھ لوگ تیار کرتا تھا لیکن وہاں بھی اس قدر دہشت گرد حملے نہیں ہوتے تھے آپ اپنے اندر سے یہ پوچھیں کہ یہ جو خودکش ہے یہ اپنے آپ کو مار دیتے ہیں، یہ کون لوگ اور کہاں سے آئے، انہوں نے پاکستان کو پریشان کر رکھا ہے. شکریہ.
اور ہمیں کال کیا ہے روہن خٹک نے. روہن خٹک
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی 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 کہیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام کہیے.
جی میں پشاور سے بول رہا ہوں. میں میرا خیال ہے کہ جب تک دہشت گردی کی پوری طرح تعریف نہیں ہو جاتی، دہشت گردی کی تعریف اسلام کی روشنی میں نہیں ہو جاتی، یہ نہیں کہ امریکہ یا یو این او ہمیں وہ دہشت گردی کی تعریف کر لیتی، یہ تعریف ہے. اس وقت دہشت گردی اس کا مطلب اس کا ختم ہونا ناممکن ہے، کیونکہ آپ جب ہم دیکھتے ہیں دہشت گرد کون ہے، مسلمان دہشت گرد، فلانا مسلمان فلانا مسلمان. جب تک دہشت گردی علماء حضرات امہ اس کی تعریف خود نہ کر لیں، اگر اس جب تک اس کی تعریف یو این او کرے گی، یہ دہشت گردی مسلمان ہی دہشت گرد رہیں گے اور مسلمان دہشت گردی.
آپ نے دلچسپ بات کی، بہت دلچسپ بات کی. اور ہمیں کال کیا ہے کوہاٹ سے خان اکبر آفریدی نے. جی جناب. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
دیکھیے یہ جو مدرسے ہیں یہ علماء کی نرسری ہے، اسلامی علماء کی. اچھا ہے کہ حکومت نے خود ہی کہا کہ 90% جو مدرسے ہیں ان کو باہر سے فنڈ جائز طور پہ آتا ہے، لیکن امریکہ میں جو پاکستانی سیاستدانوں کے جو پیسہ جمع ہوا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان دہشت گردی میں مبتلا ہو چکا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، جتنی بھی پیسہ باہر جمع ہوا ہے اس کے بارے میں انکوائری کیوں نہیں ہو رہی اور اس پہ ایکشن کیوں نہیں ہو رہا؟ تھینک یو ویری مچ.
تھینک یو. محمد ریاض بنیادی طور پہ آپ بتائیے کہ جس طرح سے سرکار نے کہا ہے کہ اب اگر کوئی بھی پیسہ آئے گا مدرسوں کو تو پہلے سرکار کو اس پہ ہاں یا نہ بھرنی ہوگی، آپ کے خیال میں یہ دہشت گردی کو روکنے کے لیے اچھا قدم ہے؟
دیکھیے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ کوئی آدمی ملک میں فیکٹری قائم کرتا ہے، کوئی آدمی جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر یونیورسٹی قائم کرتا ہے، کوئی اسکول قائم کرتا ہے، تو اس کے لیے وہ رجسٹریشن کرواتا ہے. اور اس طریقے سے اگر حکومت کے پاس ان اداروں کا جو بھی ادارے ہیں لوگ بنانا چاہتے ہیں، اگر ان کا ایسا ایک ہے وہ رجسٹریشن ہوگی، حکومت کو پتا ہوگا، کیونکہ بہت سے خود حکومتی دعووں کے مطابق بہت سے مدرسے جو ہیں وہ ابھی تک رجسٹرڈ نہیں ہوئے. ایک بات. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومتیں جو ہیں این جی او سے تو یہ پوچھتی ہیں کہ آپ یہ پیسہ کہاں سے لائیں گے، لیکن یہ کہ اگر وہ مدرسوں کے حوالے سے بھی اس قسم کا سلسلہ کر لیں کہ ان کو فنڈ کہاں سے آتا ہے، تو اس سے کم از کم یہ ہو جائے گا کہ جو وہ لوگ اس کے جو دہشت گردی میں انوالو ہیں ان کا راستہ رک جائے گا، لیکن جو لوگ علم پھیلانا چاہتے ہیں ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی.
بالکل. جی آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم اس موضوع پر بھی بات کرتے ہیں کہ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ کراچی میں شکارپور کے واقعے پر بہت سارے لوگ جمع ہوئے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس وقت کراچی سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار عاجز جمالی لائن پر ہیں. عاجز جمالی کچھ اس مظاہرے کے بارے میں بتائیے، کیونکہ ظاہر ہے لوگ بہت دکھی ہو گئے شکارپور امام بارگاہ حملے کے بعد، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ بڑی تعداد میں کراچی میں جمع ہیں. کچھ تعداد کے حوالے سے اور ان کے جو مطالبات ہیں ان کے بارے میں بتائیے.
جی دیکھیں یہ ایک کافی اہم یہ احتجاج ہو رہا ہے آج کراچی میں. یہ وہ لوگ ہیں جو کراچی کے لوگوں کی تعداد اس میں کم ہے، سندھ کے دوسرے علاقوں سے آنے والے لوگ ہیں، خاص طور پہ شکارپور جو سندھ کا علاقہ ہے جہاں 3 ہفتے پہلے امام بارگاہ میں ایک بم دھماکہ ہوا تھا. یہ ان دھماکے میں شہید ہونے والے لوگوں کے لواحقین اس مظاہرے میں ہیں، جن میں خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں. یہ لوگ قافلے کی صورت میں شکارپور سے نکل کر کراچی پہنچے ہیں، سندھ کے مختلف شہروں میں انہوں نے اسٹے کیا ہے. مطالبات کے حوالے سے آج ان کا ایک طویل مذاکرات 14 رکنی وقت تھا، ان کی ایک ٹیم گئی ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس اور انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے مذاکرات کیے ہیں جس میں دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے. اس تناظر میں ایک وزارتی کمیٹی بنائی گئی ہے، لیکن اب تک یہ جو لوگ گزشتہ شب سے دھرنا دیے ہوئے ہیں شہر کے ایک مین شاہراہ ایم اے جناح روڈ پر، یہ دھرنا ابھی تک بھی جاری ہے اور یہ ختم نہیں ہوا ہے. جہاں تک بات ہے ان کے مطالبات کی، ان کا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ سندھ کے دیگر علاقوں میں بھی فوجی آپریشن شروع کیا جائے۔ ظاہر ہے اس مطالبے سے سندھ حکومت اختلاف کرتی ہے، ایک جمہوری حکومت ہے، وہ فوجی آپریشن کا مطالبہ شاید تسلیم نہ کرے، جبکہ دیگر جو ان کے 14 دیگر مطالبات ہیں ان میں کسی حد تک سندھ حکومت کا اتفاق ہے، جس میں لواحقین جو ہے ان کے فیملیز کو سرکاری ملازمتیں دینا، اسلحے کے لائسنس دینا، دہشت گردوں کی گرفتاری، رینجرز کا ٹارگیٹڈ آپریشن اور کچھ جھوٹی ایف آئی آر کا خاتمہ، اس طرح کی جو مطالبات ہیں اس پہ ہماری اطلاعات کے مطابق وزیر اعلیٰ سے اتفاق کر چکے ہیں۔ لیکن ان کا جو سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ جس طرح پاک فوج آپریشن ضرب عزب کر رہی ہے، اسی طرح کا آپریشن شکار پور اور سندھ کے دیگر علاقوں میں کیا جائے۔ تو ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ سے ان کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ پاکستان کی فوج پہلے ہی ایک بہت بڑے آپریشن میں مصروف ہے، تو دوسرے آپریشن میں اس کو انگیج نہیں کیا جا سکتا۔
اچھا،
تو یہ دھرنا جاری ہے، اس میں یہ چونکہ شیعہ فکر کے لوگوں کی تعداد اس میں زیادہ ہے، اور یہ ان کی جو جماعت ہے مجلس وحدت المسلمین وہ اس معاملات کو لیڈ کر رہی ہے، اس کے رہنما ابھی بھی اس دھرنے میں موجود ہیں، تھوڑی دیر میں یہ ایک پریس کانفرنس بھی کرنے والے ہیں، اور ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ اگر مطالبات پر عمل نہیں ہوا تو یہ ہزاروں لوگوں کا دھرنا لے کر سندھ کے وزیر اعلیٰ کی جانب جائیں گے، جو پہلے سے ہی راستے تمام انتظامیہ نے بند کیے ہوئے ہیں۔
محمد ریاض، جانے سے پہلے آپ کا ہم تبصرہ سننا چاہتے ہیں اس شکار پور واقعے پہ۔ آپ کے علم میں ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف اس دن جس دن یہ شکار پور امام بارگاہ کا واقعہ ہوا تھا وہ کراچی میں موجود تھے، لیکن وہ جو متاثرین ہیں ان کو دیکھنے نہیں گئے، نہ اس کا کوئی ذکر کیا، اور یہ کہ چیف منسٹر خود بھی اگر گئے ہیں تو رات کے اندھیرے میں گئے ہیں۔ آپ کو اس میں کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے؟
دیکھیں، یہ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی واقعہ ہو جاتا تھا تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ وزراء اعظم یہ لوگ وہاں وزیر اعظم وہاں پہنچ جاتے تھے، لیکن اب ایک تو یہ چیز ہو گئی ہے کہ جناب جب وزیر اعظم کسی علاقے میں جاتے ہیں ایسی واقعے کے بعد، تو اس کے بعد ساری انتظامیہ وزیر اعظم کی حفاظت پر معمول ہو جاتی ہے اور باقی کام سارے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز اس میں ہے، دوسری چیز یہ کہ یہ اب کیونکہ یہ واقعات جو ہیں یہ تواتر سے بڑھ گئے ہیں دہشت گردی کے، اور بالخصوص فرقہ وارانہ دہشت گردی کے، تو اب اس میں جو ہے وہ وزیر اعظم کو وہاں جانا چاہیے تھا، میں یہ نہیں کہتا، لیکن یہ تھا کہ اگر وزیر اعظم یا کوئی اور افسر اہم اس وقت پہ وہاں پہنچ جاتا ہے تو پھر ساری انتظامیہ اس کی آؤ بھگت میں لگ جاتی ہے، جو اصل مسئلہ ہوتا ہے اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر پہلے اسلام آباد کے ہی نواح میں ایک اور امام بارگاہ میں دھماکہ ہوا ہے، یہ پاکستان کے ٹی وی چینل ابھی بتا رہے ہیں، اور اب جب اس قسم کے واقعات جو ہے وہ تواتر سے ہونے شروع ہو گئے ہیں، پشاور کا ہوا، پھر اس کے بعد شکار پور کا ہوا، پھر یہ ہو گیا، تو اس سے جو ہے یہ مقامی سطح کے اوپر جو پولیس ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے، مقامی سطح کے اوپر جو پولیٹیکل پارٹی ہے، یعنی پولیٹیکل پارٹیز کا تو رول ہی ختم ہو گیا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس قسم کی چیزیں جب ہوا کرتی تھی تو سیاسی جماعتیں وہاں آتی تھیں، وہ فرقہ وارانہ، ایتھنک، نسلی، ان بنیادوں کے اوپر اگر کوئی نفرت بڑھتی تھی تو اس کو وہ ڈیفیوز کرتی تھی اور وہ لوگوں کو سمجھاتی تھی کہ اس چیز اس طریقے سے جو ہے مسئلے حل نہیں ہوں گے، لیکن اب سیاسی جماعتیں منظر عام سے غائب ہی ہو گئی ہیں، سیاستدان جیسے ان تمام چیزوں سے وہ الگ الگ ہو گئے ہیں، یہ جیسے ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کا صرف یہ مسئلہ ہے کہ الیکشن لڑے اور اسمبلیوں میں آئے۔ تو بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنا رول ادا نہیں کر رہی، ان کو آگے بڑھنا چاہیے، یعنی سول سوسائٹی کے اگر کسی علاقے کے اندر 40-50 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ تو احتجاج کرتے ہیں، لیکن کیا یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ ان سول ہیں کہ یہ ان معاملات کے اوپر جو ہے وہ سڑکوں پر نہیں آتے، ان معاملات کے اوپر پبلک کی ایجوکیشن نہیں کرتے، اور ان معاملات کو روکنے میں کوئی زور ادا نہیں کرتے۔
محمد ریاض، آپ ہمارے اگلے سیگمنٹ میں بھی ہمارے ساتھ شریک رہیں، اس لیے کہ ہم کچھ خارجہ پالیسی پر بات کریں گے، لیکن اس موڑ پر ہم خدا حافظ کہتے ہیں سیاسی تجزیہ کار عاجز جمالی کو۔ آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ۔ اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں۔
میڈیم ویو 972 kHz پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان دی نیوز سن رہے ہیں اور ان دی نیوز میں ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں اور موضوع یہ ہے کہ یہاں واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس میں دہشت گردی کے خلاف ایک سمٹ کانفرنس ہوئی ہے جس کو وائس پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اس کی سربراہی کی ہے. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل ہیں جو شکاگو میں ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار محمد ریاض اسلام آباد سے اس پروگرام میں شریک ہیں. آپ دونوں حضرات کو سب سے پہلے ایک رپورٹ سناتی ہوں اس حوالے سے, پیش کر رہے ہیں انجم ہیرلڈ گل.
افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا,
سوسائٹیز ہیو ٹو پرووائڈ این افرمیٹیو آلٹرنیٹیو فار امیگرنٹ کمیونٹیز,
دہشت گردوں کی جانب سے دی جانے والی خوف, تنہائی, نفرت اور اشتعال کی ترغیب کی کشش کو ختم کرنے کے لیے معاشروں کو تارکین وطن کے لیے مثبت متبادلات, مواقع کے حصول کا احساس اور وابستگی کا احساس فراہم کرنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور پولیس کو مذہبی, کاروباری اور شہری برادریوں کے ساتھ شراکت داریاں قائم کرنا ہوں گی, اور ہم ان سب لوگوں کو یہاں ساتھ لے کر آئے ہیں اور ہمارے ساتھ مذہبی لیڈر, کاروباری اور شہری قیادت موجود ہے جو سب یہاں ایک مقصد کے لیے جمع ہیں کہ کس طرح سے شدت پسندی کی ترغیب کا انسداد کیا جائے. وائٹ ہاؤس میں جاری اجلاس میں امریکہ کے تین بڑے شہروں بوسٹن, لاس اینجلس اور منی ایپولس سے تارکین وطن کی قیادت شرکت کے لیے آئی ہے. ان شہروں میں تارکین وطن کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. ان شہروں میں نوجوانوں کے لیے جاری پروگراموں کے ذریعے کامیابی کے ساتھ نوجوان تارکین وطن کو معاشروں میں مدغم کرنے اور انہیں قومی دھارے میں شامل کرنے اور اشتعال سے دور رکھنے کی کوششیں جاری ہیں جن کو استعمال کر کے شدت پسند نوجوانوں کو دہشت گردی کی طرف مائل کرتے ہیں. جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ امریکہ کے پاس نوجوان تارکین وطن کو معاشرے کا حصہ بنانے کا زیادہ تجربہ ہے. 60 سے زیادہ ملکوں کے عہدیدار وائٹ ہاؤس کی جانب سے منعقدہ اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں. صدر اوباما بھی اس ہفتے اس اجلاس سے خطاب کریں گے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جی, اور ہم ابتدا کرتے ہیں ڈاکٹر طاہر روہیل سے جو میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور شکاگو میں ہوتے ہیں لیکن ہمارے لیے تجزیے بھی کرتے ہیں. اور ڈاکٹر روہیل, آپ کو خوش آمدید.
جی, بہت شکریہ.
تو جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں یورپ میں خاصے دہشت گرد واقعات ہوئے اور جس میں فرانس اور ڈنمارک سر فہرست ہے, یہ بتائیے کہ اب امریکہ نے اس سلسلے میں پہل کیوں کی ہے اور وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی کانفرنسز کر کے؟
اس طرح کی کانفرنسز سے ایک جو مختلف سطحوں کے اوپر موبلائزیشن چاہیے, فکری لحاظ سے اور عملی لحاظ سے, اور سوسائٹی کو اس میں ڈائریکشن دینا, یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. یہ جو شدت پسندی کا مسئلہ ہے, اس کی جو جڑیں ہیں وہ بہت سارے فیلڈ میں یا بہت ساری جو انسانی فکر اور انسانی عمل اور معیشت اور مذہب, ثقافت اور انفرادی تنہائی, اور وہ ایک جو لا یعنیت جس کو کہتے ہیں فرینچ فلسفی میں, اس کا شکار جو لوگ ہیں, ایلینیشن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ساری اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. یہ جو زہر ہے اس زہر کی ترکیب میں یہ کسی نہ کسی حد تک ہر چیز کا اس میں حصہ ہے. تو امریکہ جو ہے وہ ایک جہاز سے متاثر بھی ہے اور امریکہ اس مسئلے میں کسی حد تک شامل بھی ہے, امریکہ کی غلطیاں بھی ہیں. اسی طرح ہر جو 60 قومیں آئی ہوئی ہیں ان ساروں کی اپنی اپنی اچھائیاں یا برائیاں یا اپنی اپنی کنٹریبیوشن اور اپنے اپنے حل جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں. تو وہ سارے لوگ آئے ہوئے ہیں. یہ مسئلہ اس وقت انسانیت کا ایک مسئلہ بن گیا ہے اور اس میں جو گائیڈنس اور جو لیڈرشپ چاہیے اس کو جو بائیڈن صاحب جس طرح سے امریکی تھیٹر کے اوپر سب سے بڑی طاقتور آواز صدر اوباما کے بعد ہیں, وہ اپنا وزن اس میں ڈال رہے ہیں. تو اس سے لگتا ہے کہ جو ظاہر بھی ہے کہ یہ مسئلہ اتنا عالمگیر اور اتنی سطحوں کے اوپر ہے کہ اس کو ہر طریقے سے اس کو ہینڈل کرنے کی اس کو ضرورت ہے.
محمد ریاض, آپ بتائیں, آپ پاکستان میں ہیں لیکن آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ترقی پذیر ممالک سے جب لوگ یورپ اور امریکہ جاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ان کو اچھی نوکریاں ملیں, اور وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مارے مارے پھرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ دہشت گردی کے لیے کس حد تک خام مال بن جاتے ہیں؟
یہ ہے کہ وہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ایسے گروپوں کا جو ان کو جو ہے یعنی جو ان کو جو ہے وہ رہائش مہیا کرتے ہیں یا جو ان کو پیسے دیتے ہیں, تو وہ پھر ان کا تو آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں. جیسا کہ بہت سی جگہوں پر ایسا ہوا کہ مختلف ممالک سے لوگ, ایک زمانہ تھا کہ جب خود بڑے ممالک جو تھے سرد جنگ کے زمانے میں جب ان کی یہ پالیسی تھی کہ لوگوں کو جو ہے وہ افغانستان میں بھیجنا ہے تو پوری دنیا سے جو ہے وہ لوگ جو ہے افغانستان آ رہے تھے. اب بہت سے لوگ جو ہیں, بہت سے ممالک سے لوگ جو ہے عراق میں گئے, بہت سے جگہوں سے لوگ جو ہے شام کی طرف گئے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو ان کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام دہشت گردی اور یہ جو انتہا پسندی کی جو وارداتیں ہیں یا ان کا جو لوگ شکار ہوتے ہیں, تو اس کے پس منظر میں جو نا انصافیاں ہیں چاہے وہ معاشی ہیں چاہے وہ سماجی ہیں وہ, اور اس ان کے حل کرنے کے جو دور معیار ہیں وہ جو ہیں وہ ان چیزوں کو بڑھاوا دینے میں جو ہے وہ کام آتے ہیں. باقی جہاں تک یہ ہے کہ لوگ, آپ نے دیکھا کہ لوگ اپنی زندگیاں جو ہے وہ خطروں میں ڈال کے اور کنٹینر میں چھپ کے اور جہاں وہ سفوکیٹ ہو جاتے ہیں ان کے سفوکیشن سے وہ مر بھی جاتے ہیں, تو وہ لوگ روزگار کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر وہ کسی گروپ کے ہاتھے چڑھ جاتے ہیں اور وہ ان کو جو ہے پیسہ ویسا دیتے ہیں تو اس سے وہ لوگ ان کا یعنی دونوں ہی سائڈ پہ وہ کام ہو جاتا ہے. تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے, لیکن سارے کے سارے لوگ جو ہیں جو روزگار کے لیے جاتے ہیں اور وہ جو ہے معاشرے میں جو ہے ان کو کچھ اور کام نہیں ملتا, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ دہشت گردی ان کی جانب جائیں. وہ چھوٹے موٹے وہاں کے جو کرائم ہیں ان میں تو انوالو ہو سکتے ہیں, لیکن وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے. تو یہ ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو انتہا پسندی ہے اس کی اپنی کوئی شناخت نہیں ہے, اس کی کوئی فرق نہیں ہے, اس کی کوئی کلر نہیں ہے, اس کی کوئی زبان نہیں ہے. یہ دنیا کے مختلف ممالک میں جو ہے یہ انتہا ہے, وہ آج اس کا سروس پہ ہے, کہیں پہ ایتھنک بنیادوں پہ ہے, کہیں پہ سیکولر بنیادوں پر ہے. تو یہ جو ہے اس مسئلے کو یعنی حل کرنے کے لیے ایک عالمی جو ہے تناظر میں چیزوں کو دیکھنا بڑا ضروری ہے.
بالکل صحیح.
اور اس سلسلے میں جو ہے وہ ممالک جو اس کا شکار ہے ان کو اندازہ ہے کہ اس پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے. خود امریکہ کے اندر, ڈنمارک کے اندر, خود یورپ کے اندر اور مسلمان ملکوں کے اندر, یعنی کوئی ملک ان اس وبا سے بچا ہوا اس وقت نہیں ہے. جو دہشت گردی ہے یہ ہر جگہ پہ کسی نہ کسی حوالے سے جاری ہے, اور اس کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ مضبوط کار سے عالمی سطح پر ضروری ہے.
ڈاکٹر طاہر, آپ بتائیے کہ انٹرنیٹ کا اس میں کیا کردار ہے, کیونکہ ظاہر ہے اب تو دنیا ایک ولیج, گلوبل ولیج بن گئی ہے, اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ایک خطے میں ہوتی ہے تو دوسرے خطے میں لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ بتائیے کہ اس وقت آئسس کی جو لڑائی چل رہی ہے شام میں اور عراق میں, اس کو دیکھ کر مغرب کے کتنے نوجوان ہیں جو ہو سکتا ہے مشرق وسطی کے نجات کے ہوں یا ساؤتھ ایشیا کے لوگ ہوں, کہ ان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ بھی جا کر آئسل کے ساتھ مل کر لڑیں, تو انٹرنیٹ کا اس میں کیا کردار بن رہا ہے؟
انٹرنیٹ کا اس میں بہت بڑا کردار ہے جناب. صورتحال یہ ہے کہ جس ملک میں واردات ہو رہی ہوتی ہے اس ملک کے لوگوں سے پہلے گلوب کے اوپر جو باقی دنیا کے دوسری طرف جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو کئی دفعہ خبریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا سے اور اس طرح کے میڈیا سے پہلے مل جاتی ہیں. اور دنیا میں ایک جو پہلے ایک سوچ نہیں تھی, لوگ اپنے فکری طور پہ اور اپنی سوچ کے لحاظ سے اور اپنی زندگی جو تھی وہ ایک جغرافیائی حد میں, اور اس جغرافیائی حد کے اندر جو ایک سوسائٹی میں جو ڈبیٹ تھا اس میں رہ رہے تھے, اور اسی ڈبیٹ کے اندر دو طرفہ باتیں ہوتی تھیں. اب یہ ہے کہ ان انڈیویجول ڈبیٹس میں سے نکل کے ایک عالمی سطح کے اوپر ایک ایسا ڈبیٹ شروع ہو گیا ہے جس میں یہ جو مڈل ایسٹ اور اس طرح کے جو دور دراز کے ممالک کے جو لوگ ہیں ان کی جو آواز ہے یا ان کے جو تبصرے ہیں جو صورتحال یا جو بھی خبر بنتی ہے اس کے اوپر وہ بھی ایک عالمی ڈبیٹ کا حصہ بن گئے ہیں. جس طرح کے ابھی حال ہی میں جو تین مسلمان بچوں کو جب قتل کیا گیا تو امریکن میڈیا کی انسینسیٹیوٹی یا جس طریقے سے انہوں نے اس خبر کو نہیں دیا اس کی کنڈمنیشن یا اس کی مذمت جو ہے وہ ملیشیا سے لے کے مڈل ایسٹ سے اور امریکہ اور یورپ اور سب میں پھیل گئی اور ایک دم سے میڈیا جا گیا. تو اس لحاظ سے گلوبل ویلج کی جو بات ہے وہ ایک گلوبل سکوئر بن گیا ہے, ایک ایسا چوک ہے جس میں سارے ہر انسان جو ہے اس روئے زمین پہ رہنے والا وہ اس میں اپنی بات کرتا ہے. اور اب اس بات سے ان لوگوں کی توقع یہ ہو گئی ہے کہ جس طرح مغرب میں جمہوریت ہے یا جس طرح انسان کو دوسرے انسان کے برابر سمجھا جاتا ہے تو اس طرح عالمی سطح کے اوپر بھی کوئی ایسی تفریق نہ ہو, اور جو سوسائٹیز اپنے اندر جو معیار انہوں نے رکھے ہوئے ہیں مغرب میں یا امریکہ میں یا ویسٹرن یورپ میں وہی معیار جو ہیں وہ دوسرے ممالک جو پسے ہوئے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جو یا جو واقعی ہیں ان پہ بھی اسی طرح سے ان کا اطلاق ہونا چاہیے. اور جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا اطلاق نہیں ہو رہا تو اس کے نتیجے میں غم و غصہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے, اور وہ اس غصے کے اظہار میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہتھیار اٹھانے پہ اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں. تو ایسے ہی جو کچھ مغرب میں بسنے والے مغربی یورپ اور امریکہ میں جو کچھ ایسے نوجوان ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ناانصافی ہے اور اس میں مغرب کا بہت بڑا حصہ ہے, اور ایک نئی آئیڈیالوجی ایک تیسری آئیڈیالوجی جو ہے وہ ان مسائل کا حل ہے, وہ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ قیاد اور قیاد اور سرمایہ داری گیا تماشا دکھا کر مداری گیا, اس کی ایک پرورٹیڈ سی ایک فارم ایک آئیڈیلزم جو خاص طور پہ عرب اور مسلمان بچوں نے اپنے ذہن میں بنا رکھا ہے وہ خلافت کا کانسیپٹ ہے, اور ایک سکیورڈ قسم کا ایک ان کا ایک جہاد کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, ان ساری چیزوں کو وہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنا غصہ اور اپنی ایلینیشن اور اپنی محرومیاں جو ہیں اس کو اس میں وہ ڈائریکشن دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت پرانی بات ہے
جی. ڈاکٹر روہیل یہ بتائیے, آپ بھی جانتے ہیں کہ امریکی صدر باراک اوباما افریقی نجات کے ہیں, ظاہر ہے وہ دنیا کی مختلف ممالک کے جو کلچرز ہیں ان سے واقف ہیں. ابھی جب ان کے 2 سال رہ گئے ہیں تو ان کی پالیسیاں ریپبلکن پارٹی کے نسبت خاصی مختلف نظر آتی ہیں. یہ بتائیے کہ اس وقت آپ بھی جانتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کی خاموشی سے ایک بات چیت چل رہی ہے, یہ کس حد تک اگر ایران امریکہ کے قریب آ گیا تو آپ کے خیال میں مشرق وسطی کی سیاست کو یہ کس حد تک تبدیل کر دے گا؟
ایران اور امریکہ کی اگر صلح صفائی ہو جاتی ہے اور ایک دیتانت کی جو صورتحال ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو زندہ رہنے دیں, ایگزسٹ کرنے دیں, ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ زہر افشانی نہ کریں, اور ایک تعلقات اور تجارت کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, ڈپلومیسی کی راہ ہموار ہو جاتی ہے, تو اس سے درجہ حرارت جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں کافی کم ہو جائے گا, اور خاص طور پہ جو سنی جو صورتحال ہے جو لوگ صرف سنی مذہب کی وجہ سے موٹیویٹڈ ہیں یا وہ یا دوسرے اسی طرح کے وہابی نقطۂ نظر سے جو لوگ موٹیویٹڈ ہیں ان کو کسی حد تک ملٹیرلی اور آئیڈیولوجیکلی ان کو کنٹرول کرنے میں اور ان کو اپنے اپنے باکس میں رکھنے میں ایران سے مدد ہوگی. لیکن ایران کا جو معاملہ ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہی ہے, تو اسرائیل میں جو ایکسٹریم دائیں ونگ کی جو قیادت ہے جو ہر وقت اکساتی رہتی ہے اسرائیل کے دائیں بازو کو کہ وہ فلسطینیوں کو رعایت نہ دیں اور فلسطین کی ریاست نہ بننے دیں. صدر اوباما نے بہت کوشش کی ہے ان لوگوں کو بھی اپنے اپنے بکسے میں رکھنے کے لیے, ان کو کنٹین کرنے کے لیے اور ان کو قیادت نہ دینے کی جو امریکن پالیسی ہے اس پہ انہوں نے کافی کوشش کی ہے. اگر کسی طریقے سے امریکہ اور مغربی یورپ جو ہے وہ اپنا وزن ان کی طرف بھی ڈالے تو وہ لوگ بھی ایران کے خلاف اور فلسطینیوں کے حقوق میں اپنے رویے جو ہیں وہ اگر بدلیں تو اس سے صورتحال میں بہت زیادہ
جی بالکل بالکل. اور یہی میں چاہوں گی کہ محمد ریاض اس پر بات کریں. محمد ریاض, آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جس کو کہتے ہیں پروکسی وارز چل رہی ہیں اور ایران اور سعودی عرب اپنے اپنے مہرے وہاں چلا رہے ہیں, اگر امریکہ اور ایران قریب آ گئے, آپ کے خیال میں یہ جو بار بار حملے ہوتے ہیں امام بارگاہوں پر, ان میں کچھ کمی آئے گی؟
یہ تو اس میں اس کی ایک جو ہے وہ وجہ تو یہ ہے کہ اس کے نیچے جو ہے وہ جو ہے ان کے جو فقری اختلافات ہیں آپس میں سرکارانہ بنیادوں پر اختلافات ہیں کافی عرصہ سے اور وہ ہسٹری کا اختلافات چلے آ رہے ہیں اور یہ ایک لڑائی کا ایک رخ وہ ہے. دوسرا رخ جو ہے وہ لڑائی کا جو ہے وہ ہے اس کا اپنا یہ مفادات کی لڑائی ہے. اب ایران میں جب سے جو ہے 1979 میں نئی حکومت آئی یعنی ایک قسم کی جو ہے یہ ڈیموکریسی آئی تو اس کے بعد سے جو ہے اس کا ٹکراؤ جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر ان پالیسیوں سے ہونے لگا جو پالیسیاں جو ہیں وہ ایران کے اندر آنے والی حکومت کے فکا سے جو ہے ٹکراؤ کھاتی تھی. ایک تو یہ بڑی بات ہے اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ظاہر ہے ایران جو ہے اس میں جن جن ممالک میں شیعہ آبادیاں تھیں وہاں پر جو ہے اپنا اثر رسول پھیلانے کی کوشش کی اور وہ اس وقت جو ہے یمن ہے, بحرین ہے اور عراق ہے, سیریا ہے, جہاں پر جو ہے ان کے جو ہے وہ ایران جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ جو ہے ان سے وٹھا ہونے کو تیار نہیں ہے. تو اس سے جو ہے مڈل ایسٹ کی جو صورتحال ہے وہ یکساں تبدیل ہو گئی ہے. پہلے عربوں کا ایک جو سلسلہ تھا اختلاف جو تھا وہ اسرائیل کے ساتھ ہوتا تھا لیکن اب یہ ممالک جو ہیں خطے سے یہ کئی بنیادوں پر ایک دوسرے کے خلاف سفارا ہو گئے ہیں اور یہ جو مختلف گروپ نظر آتے ہیں آئی ایس نظر آتی ہے
محمد ریاض, ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. بہت شکریہ. یہ تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار محمد ریاض اور ان کے ساتھ تھے امریکہ سے پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل. ان سے پہلے آپ نے سنا سیاسی تجزیہ کار عاجز جمالی کو. اور ابتدا میں ہمارے ساتھ تھے ڈیموکریٹک پارٹی سے منسلک علی اکبر مرزا. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئر تھے زبیر طیب, پروڈیوسر نیلوفر مغل. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.